نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب ستکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس و پناہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ ادب و اجلال کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصی عنایات اور شفقت کی توفیق ہجرت کے 8 سال کی تکمیل گزشتہ درس تک مکمل کر دی گئی اور درس سیرت کے عنوان سے اس درس کے اندر بالترتیب تسلسل کے ساتھ بلا انقطاع 8 سال میں ہونے والے جو مشہور معروف اہم اور ادق واقعات اور مسائل اور احکام تھے ان کی ضروری ابحاث خلاصہ لب لباب اس کا ما حصل پیش کر دیا گیا. ہجرت کا یہ 9واں سال شروع ہو رہا ہے اور یہ بہت بڑی اہمیت کا متحمل ہے. اس کے اندر روپذیر ہونے والے واقعات کو تاریخ اسلام کے اندر ایک بہت بڑی قدر اور ایک بہت بڑی منزلت حاصل ہے. اس سے پہلے تو بدر ہو چکی، احد ہو چکی، احزاب، فتح مکہ، صلح حدیبیہ، اس کے درمیان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار معجزات، آپ کی ذات مقدسہ سے بے شمار شرعی احکام کا اجرا ہونا، جاری ہونا، اور معاشی اصول کے ضابطے ملنا، ایک قانون ایک ملک کو چلانے کے لیے جن جن قوانین اور جن جن اہداف کی ضرورت ہوتی ہے ایک ملک کو ترقی یافتہ دیگر ممالک کے مقابلے میں اس کو بالکل اوپر لا کر اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں اس گفتگو سے کہ جس چیز کی اس ملک کو بنانے کے لیے، سنوارنے کے لیے اور ان ترقی یافتہ ممالک میں شمار کرنے کے لیے جن چیز کی ضرورت ہوتی ہے، 8 ہجری تک اس کے احکامات بتدریج اترتے رہے. یوں سمجھیے کہ اسلامی قوانین کا دستور اترتا رہا، اسلامی آئین، اسلامی وہ لا اور قوانین جس پر ملک کی بنیاد ہے وہ اترتے رہے، اور ساتھ میں اعتقادی اصلاح کی باتیں بھی اترتی رہیں. ہجرت کا 9واں سال یہ اپنی جن اہمیت اور جن معاملات کو لیے ہوئے ہے، یقیناً مجھ جیسا ہیچ مدا ان تمام کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، نہ ہی ان تمام مسائل کی خوبی اور اہمیت کو الفاظ کے جامع میں لا سکتا ہے، نہ زبان کی گرفت میں لا سکتا ہے. لیکن جن جن عنوان اور جن جن اہم موضوعات پر ہم 9 ہجری کے حوالے سے گفتگو کریں گے وہ میں سر دست آپ کی خدمت میں اس کا نصاب پیش کر دیتا ہوں. 9 ہجری کے اندر سریا بہت سارے ہوئے، سرایا بہت سارے ہوئے، یعنی وہ جنگ کہ جس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، کفار کی قوت کے زور کو روکنے کے لیے خود تشریف نہ لے گئے بلکہ پورا قافلہ اور لشکر تیار کر کے صحابہ کو بھیجا، وہ سرایا ہے. سن 9 ہجری کے اندر کثرت سے سرایا ہوئے ہیں، اور ایک غزوہ ہوا ہے، اور غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود تشریف لے جائیں، اور وہ غزوہ کون سا غزوہ؟ غزوہ تبوک. اور آپ غزوہ تبوک کی اہمیت کو جانیں گے کہ کتنا اہم غزوہ ہے اور اس میں کیا معاملات ہیں. چیدہ چیدہ تو آپ اس کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن میری کوشش رہی ہے کہ جنگ بدر پر میں نے ایک طویل درس دیا ہے جو کئی ہفتوں پر رہا، جنگ احد پر میں نے ایک طویل درس دیا جو کئی ہفتوں پر رہا، جنگ احزاب پر میں نے ایک طویل درس دیا جو کئی مہینوں اور کئی ہفتوں پر رہا، صلح حدیبیہ پر میں نے درس دیا جو کئی ہفتوں پر رہا، اسی طرح فتح مکہ پر ہم نے درس دیا جو بلا مبالغہ کئی مہینوں پر رہا. میری کوشش ہوگی انشاءاللہ غزوہ تبوک، کیونکہ اس سے بے شمار نظیریں نکلتی ہیں، معاملات نکلتے ہیں، جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں ان کی قلی کھل جاتی ہے کہ آخر ان غزوہ لڑنے کی ضرورت کیا پیش آئی. اس دور میں ہمیں ان واقعات کو پڑھ کر کیا حاصل ہوتا ہے، ان تمام زاویوں سے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. تو انشاءاللہ جب غزوہ تبوک کی بات آئے گی تو میری کوشش ہوگی کہ دیگر اور اسلامی کتب جس میں اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، قرآن میں جو موجود ہے غزوہ تبوک سے متعلق، تفسیروں میں جو موجود ہے غزوہ تبوک سے متعلق، اور احادیث میں جو موجود ہے، انشاءاللہ سب کو لا کر جمع کریں گے اور تسلسل کے ساتھ بالتدریج اپنے مطالعے کو ایک عروج پر پہنچائیں گے اور اپنے علم کی وسعت کو مزید کھولیں گے، تاکہ کہ زیادہ سے زیادہ حضور کی سیرت کے واقعات ہمیں پتہ چلیں اور ہم مضبوط سے مضبوط اپنے ایمان میں اور اپنے عقیدے میں ہوتے چلے جائیں. کیونکہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جس کو حضور کی سیرت نہیں پتا وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نہ اسے قرآن سمجھ میں آ سکتا ہے نہ حدیث سمجھ میں آ سکتی ہے جب تک حضور کا طرز زندگی اس کو سمجھ میں نہ آئے. اس لیے کہ اصل اسلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا نام ہے، اور جس نے سید عالم کی زندگی کو نہ پڑھا نہ سمجھا. اب پڑھنے کی بہت سی باتیں میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ یوں بھی ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت 10 صفوں پر لکھی گئی ہے، یوں بھی ہوتا ہے کہ جناب اس کو 100 صفوں پر لکھا گیا، یوں بھی کتابیں ہیں کہ اس پر 1000 صفحے لکھے گئے، یوں بھی کتابیں کہ جس میں ہزاروں صفحے لکھے گئے، اور یوں بھی ہیں کہ لکھ لکھ کر تھک گئے اور کہا کہ ابھی پہلا باب بھی ادا نہ ہوا. تو یقیناً جس کا سینہ اللہ جتنا کھولتا ہے حضور کی معرفت کے لیے، حضور کی ذات کی پہچان کے لیے، وہ آپ کی زندگی مبارکہ سے اتنی گویا کہ روشنیاں پاتا ہے، اور اصلاح کے اور گویا کہ ترقی کے اتنے ہی دریچے اس کے سامنے کھلتے چلے جاتے ہیں. المختصر اس تمہیدی جملے کے بعد یہ ہے کہ ہم یہاں پر ہجرت کے 90 سال پر گفتگو کرنے والے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ اس میں تو کئی واقعات ہیں، لیکن جس پر کو ہم خاص طور پر ٹارگیٹ کرتے ہوئے موضوع بناتے ہوئے، موضوع سخن بناتے ہوئے تحقیق پیش کریں گے، ان میں سے پہلا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اس میں سرایا بہت ہوئے ہیں، یعنی وہ جنگیں بہت ہوئی ہیں کہ جس میں حضور نے صحابہ کو بھیجا ہے، وہ ہے پہلے سریہ عینہ بن حسین، جو ابھی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کروں گا، جو بنی تمیم کے ساتھ لڑی گئی ہے اور جو معاملات پیش ہوئے ہیں. اسی طرح سریہ ولید بن عقبہ، یہ بھی بڑی اہمیت کی متحمل ہے. اس کے بعد کعب بن زہیر کا مشرف با اسلام ہونا، یہودی علماء میں سے ہیں اور اس کا اسلام لانا یہ بہت بڑی اہمیت کا واقعہ ہے، انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ ہم غزوہ تبوک کی طرف چلیں گے، اور غزوہ تبوک کے مکمل سیاق و سباق، آگے پیچھے کے تمام معاملات، داخلی معاملات، اس سے کیا چیزیں نظر آتی ہیں، انشاءاللہ وہ ساری میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اسی طرح حضرت خالد بن ولید کو حضور نے ایک جنگ پر بھیجا تھا، تو اس پر بھی انشاءاللہ اس میں کلام کریں گے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور نے ہرقل بادشاہ، رومی بادشاہ کو اپنا ایک خط لکھا تھا، اور وہ بڑا انقلابی حضور کا گرامی نامہ تھا، اور اس سے اسلام کی سیاسی جو تحریک تھی وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی، اور اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور کا جو سب سے بڑا سربراہ تھا ہرقل، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خط بھیج کر اسے دعوت اسلام پیش کی، اور اسلام کی سیاسی اور مذہبی اور اعتقادی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اس دور کا جو سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک تھا، اس کے حاکم اور سربراہ کو اپنا نصاب، اپنی ضرورت، اپنی اہمیت اور اس کی خرابی پر پورا ایک لیٹر لکھ کر، خط لکھ کر حضور نے روانہ کیا تھا. اور اس میں بے شمار فضیلت اور سیاسی، اسلامی جو سیاست ہے اس کی بے شمار نظیریں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بصیرت تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمائی ہے، اس کی بڑی نظیریں یہاں پر نظر آتی ہیں. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیاست زندگی کا نام ہے. یہ جو آپ اچھا کپڑا پہنتے ہیں یہ بھی سیاست ہے، اچھا کھاتے ہیں یہ نہیں کھاتے، یہ کھاتے ہیں یہ بھی سیاست ہے. سیاست ایک اچھی فکر کا نام ہے، میں اس دور کی گندگی کی بات نہیں کر رہا، سیاست رہن سہن کے ایک طریقے کا نام ہے، اور اسلام سیاست اسلامی شعبہ ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث سے حضور فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے دین کو آگے بڑھانے کے لیے. فرمایا رب کریم نے سیاست کے قوانین کی تکمیل مجھ پر کر دی ہے. تو سیاست اپنے ملک کو، اپنے ملک کی رعایا کو، اپنے مذہب کو، اس کی تعلیم کو، ان تمام چیزوں کو فروغ دینے کے لیے اور اپنے ملک کو امن کی طرف لا کر انسانی نشوونما کے لیے، اسلام کے لیے امن و سکون کے جو قاعدے اور ضوابط بنائے جاتے ہیں وہ سیاست ہے. ہاں آج تو جھوٹ اور فریب کا نام ہے، ہم اس کو تو یہ تو گالی ہے، یہ سیاست کے نام پر یہ وہ لفظ سیاست ہے جس کو گالی کہا جاتا ہے. لیکن حضور نے جو سیاست کا لفظ پیش کیا ہے مسلم شریف میں، سیاست عربی زبان کا لفظ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صاف اشارہ فرمایا مسلم شریف کے اندر کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست فرمایا کرتے تھے دین کو بڑھانے کے لیے، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے دین کو ترقی دینے کے لیے. اور آپ درس سیرت کو پابندی سے دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات صلح حدیبیہ اگر آپ نے دیکھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی بصیرت سے اور مشاورت سے دین کو بچایا اور دین کو آگے بڑھایا، تو وہ اسلامی شعبہ ہے جو سیاست ہے، جو رہن سہن امن و سکون کا درس دیتا ہے. اس کے بعد ہرقل بادشاہ کو خط لکھنے کے بعد، بخاری شریف میں اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ میں لا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کتاب الوحی کے اندر، منافقین نے جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے اور انہیں کوئی ٹھیا نہیں مل رہا تھا کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ مکہ والوں کو یہاں کی باتیں پہنچائیں اور مکہ کے غداروں کو بلائیں مدینے میں، اور انہیں آہستہ آہستہ پگڑی پہنا کر، داڑھی رکھوا کر، کپڑے پہنا کر ان کو گویا کہ معاملات کے لیے فیلڈ میں اتاریں اور سارے معاملات ان سے کروائیں جو ہوں کافر، لیکن ان کو لبادہ جو ہے وہ مسلمانوں کا پہنایا جائے. میں یہاں پر ایک بڑی تعریفی جملہ کہنا چاہتا ہوں. گزشتہ دنوں میں حضرت قبلہ الیاس قادری صاحب کی تقریر سن رہا تھا، تو اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ ہرا امامہ مارکیٹ میں ملتا ہے، سفید کپڑا مارکیٹ میں ملتا ہے، اگر کوئی اس کو پہن کر آ جائے تو وہ اسلامی تحریک کا قائد یا رہنما تو نہیں ہوتا، لیڈر تو نہیں ہوتا. تو یہ اچھی فکر ہے، ایسی گفتگو ایک اچھی فکر ہے، ایک بصیرت کی بات ہے کہ یقیناً. اور اسی چیز کو منافقین نے دیکھا کہ صحابہ کا لبادہ ایسا ہے، صحابہ کی فکر ایسی ہے، تو انہوں نے صحابہ کی طرح کپڑے بازار سے خریدوائے، صحابہ جیسی ان کی شکل بنوائی، تمام معاملات کروائے، جو ایک صحابی کی تعارفی اور حضور کے عاشق کی نشانی ہوتی وہ سب انہوں نے وہاں پر کروائی. اب ان کو ٹھیا نہیں مل رہا تھا، کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی کہ کہاں پر بیٹھ کر ان کو پالیں، تو انہوں نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے کچھ بوڑھے ہیں جو مسجد کی طرف آ نہیں سکتے، تو کیا ہم ایک چھوٹی سی مسجد بنوا لیں؟ حضور نے اس کی اجازت دی نہیں، اور انہوں نے ایک دور مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنائی. کیا نام رکھا اس کا؟ مسجد. اور اس کو مسجد خیر کہتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید میں حکم آیا، محبوب خود جائیں اور اس کی دیواریں توڑیں، اس کے محراب کو توڑیں، اس کے فرش کو کھیڑیں، اس کے چھت کو گرائیں. فرمایا وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد خیر نہیں ہے، وہ مسجد زرار ہے. پتا چلا کہ مسجد کا ادب جب ہوگا، مسجد کا احترام جب ہوگا، جہاں پر وہ باتیں کی جا رہی ہوں گی جو اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور تقدیس کے مطابق ہوگی. لیکن جس ممبر اور محراب سے حضور کی توہین ہو، تو وہ ممبر پتھر کا تو ہے، اب اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے. وہ مسلح کپڑے کا تو ہے، اب اس کی کوئی تعظیم نہیں ہے. یہ مسجد کی صورت تو بن گئی ہے، لیکن عمارت کی کوئی تعظیم نہیں ہے. یہ کیونکہ ہمارے گھر بھی ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ایسا فرش ہوتا ہے، یہی ماربل ہمارے گھر کی سیڑھیوں پر بھی لگتا ہے، لیکن ہم اسے ممبر نہیں کہتے، اس کی بڑی تقدیس کرتے ہیں. تو اصل چیز پتھر میں کچھ نہیں ہے، عمارت میں کچھ نہیں ہے، جو فکر دی جا رہی ہے اس کے اندر ہے. میں انشاءاللہ اس میں آپ کی خدمت درج کروں گا مسجد زرار کا پورا واقعہ، کہ منافقین نے جو مسجد کے نام سے بنائی تھی، اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ کے اندر ذکر ہے دیگر اور سورتوں میں کہ محبوب گراؤ اس کو، جاؤ اپنے ہاتھوں سے اس کی دیواریں گراؤ، اس کے چھت کو گراؤ، اس کے فرش کو کھیڑو، اس لیے کہ وہ مسجد نہیں. مسجد تو وہ ہوتی ہے جہاں سے تیری تعریف اور میری تعریف ہو، اور جس جگہ پر لوگوں کو اس لیے جمع کیا جائے کہ تیرا دشمن بنایا جائے، تیرے خلاف کھڑا کیا جائے، تو مسجد خیر نہیں، وہ مسجد ضرار ہے. اس سے آپ بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد ایک بہت زبردست واقعہ ہے توبہ کا، کہ توبہ کے تو بے شمار واقعات ہوئے ہیں. آپ نے بے شمار جگہ پر یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفقت کو دیکھا ہے کہ حضور اپنے صحابہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ اگر گناہ کر کر بھی آ جاتے ہیں تو حضور ان کی معافی کے لیے درخواست کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو اہل خیر کا یہ طریقہ ہے، اہل خیر کا یہ طریقہ ہے کہ وہ جتنے بڑے عبادت گزار ہوں گے اتنا ہی خدا سے ڈریں گے، کیونکہ خدا کا ڈر جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، خدا کا ڈر ختم ہوا تو ایمان بھی گیا، خدا کا ڈر ختم ہوا تو تقویٰ بھی گیا، اصل چیز خدا کا ڈر ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی خدا کے خوف سے لرستے ہوئے کہ کاش میں ایک پتا ہوتی، کاش خدا نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ حضرت ابوبکر ایک پرندے کو دیکھ کر کہتے ہیں جو ایک درخت پر بیٹھا ہوا ہے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، میں اس پرندے کی طرح ہوتا یا میں اس پرندے کا بازو بن جاتا جو جھڑ کر گر جاتا، اس سے خدا کچھ نہ پوچھتا، اس سے باز پرس نہ ہوتا۔ فرما میں تو انسان ہوں، اور وہ انسان ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس خوف کی اور اپنی پہچان کی معرفت جب زمین پر رکھی تو زمین نے کہا کہ میں قبول نہیں کروں گی، مولا میں ڈرتی ہوں، میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ اللہ نے آسمان سے کہا کہ میری معرفت، میری پہچان چاہیے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو آسمان لرز گیا کہ مولا ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری مزید پہچان کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ انسان بڑا بدقسمت تھا کہ جس نے اس چیز کو اپنے سر لے لیا، حدیث پاک میں آتا ہے اپنے سر لے لیا کہ ہاں میں اللہ کی معرفت کے لیے آؤں گا، تو خدا کی معرفت کا سب سے بڑا تقاضا اس کی رضا اور اس کے غضب کو جاننا ہے، اور زمین اور آسمان اتنے عظیم ہونے کے باوجود ڈر اس لیے گئے کہ کبھی ہماری نظر اور ہماری فکر خدا کی رضا اور غضب سے ہٹ گئی تو ہم خدا کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے، اور خدا کے عذاب کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو زمین آسمان اتنی وسعت اور مضبوطی کے باوجود وہ ڈر کر کانپ گئے اور انہوں نے کہا کہ مولا ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں، اور انسان جو سب سے کمزور تھا، سب سے نحیف تھا، اس نے کہہ دیا کہ میں اپنے گردن پر اٹھاتا ہوں۔ اب انسان نے اپنی گردن پر اٹھا دیا تو حضرت عائشہ رویا کرتی تھی کہ انسان تو ایسا ہے کہ جس نے اپنی گردن پر اتنا بڑا بار اٹھا لیا ہے کہ جو بار پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا تھا، کاش میں پیدا نہ ہوتی، میں گویا کہ ایک تنکا ہوتی، میں سوکا پتا ہوتی۔ کوئی صحابی کہتا ہے کاش میں درخت کا ایک پتا ہوتا، میں پرندہ ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں کس چیز کی ہے؟ خشیت الہی کی ہے کہ جو جتنا عبادت کرے گا اتنا خدا سے ڈرے گا۔ عبادت کرنے سے جو بے خوف ہو جائے نا، جو عبادت کرتے کرتے اتنا بے خوف ہو جائے کہ جو چاہے کرے، وہ شیطان ہے، کیونکہ جس پر عبادت کا جتنا رنگ چڑھے گا وہ خدا سے اور ڈرے گا، کیونکہ اصل دین، اصل عبادت خدا کے خوف کا نام ہے، خشیت کا نام ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے اسی لیے تو کہا تھا کہ ولی من خوف مقام ربہ جنتان، کہ اور عبادت کرنے والوں کو تو ہم ایک جنت دیتے ہیں، لیکن جو ہم سے ڈر کر عبادت کرتا ہے اسے ہم دو جنتیں دیتے ہیں۔ تو جو جتنا خدا سے معروف ہوگا، خدا کی ذات کی معرفت اسے ملے گی، وہ خدا سے اتنا ہی ڈرے گا۔ کہ آپ کی خدمت میں نے یہ واقعہ عرض نہیں کیا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور شہادت کے وقت یعنی زخم لگا تھا اور ابھی روح جسم سے نہ نکلی تھی، کہ آپ کا سر مقدس اپنے آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے گود میں تھا اور آپ پر ہچکیاں چل رہی تھی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رونے لگے۔ فرما رونا نہیں، یہ بتاؤ کہ قبلے کا رخ کس طرف ہے۔ تو کہا کہ حضور جس جانب آپ لیٹے ہوئے ہیں آپ کے سر ہی کی سیدھ میں قبلہ ہے۔ تو فرمایا آپ میرا سر اپنی گود سے ہٹا اور زمین سے فرش جو چادر بچھی ہوئی اس کو بھی ہٹا، اور جب مٹی والا فرش آ جائے تو مجھے بتانا۔ چادر وغیرہ ہٹا دی تو جب مٹی آ گئی، فرما اب میری ناک اور میرا منہ اس مٹی کے اوپر رکھ۔ تو بیٹا لرز گیا، کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ پر مرض کی اتنی شدت ہے اور آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرما تو نہیں سمجھتا، میں اپنی ناک کو خاک آلود اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میرا منہ مٹی میں پڑا ہوگا پھر میں کہوں گا مولا مجھے معاف کر دے۔ تو کہا جب عمر کا منہ مٹی سے بھرا ہوگا تو عمر کے رب کو عمر پر رحم آ جائے گا۔ تو یہ خشیت ہے، یہ ڈر ہے، یعنی جتنا خدا سے کی عبادت کرنے والے ہیں اتنا ہی خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا زبردست واقعہ جو ہمارے ایمانوں کی، ہمارے اعتقاد کی اصلاح کرتا ہے، حضور کے بڑے بزرگ صحابی حضرت کعب بن مالک جو غزوہ تبوک نہ جا سکے اور رہ گئے، اور لوگ جو جہاد میں نہیں جاتا تھا اس کو منافق کہا جاتا تھا۔ اب یہ جانے کے لیے سوچتے تھے نہیں جا پاتے تھے، اور جب نہیں کہا بس چلے جاؤں گا، حضور روانہ ہو گئے، کہا چلو راستے میں حضور سے مل لوں گا، حضور چلے گئے، سستی، فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ جاؤں نہ جاؤں، کچھ معاملات بھی تھے، کچھ فصلیں تھی ان کا خیال رکھنا تھا، جاؤں نہ جاؤں تو جنگ شروع ہوگی، کہا بس اب کل تو نکل جاؤں گا اور جنگ میں، غزوہ تبوک جہاں حضور موجود ہے، کیونکہ جنگ تو ہوئی نہیں تھی، حضور نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، کہا وہاں تو پہنچ جاؤں گا پھر نہیں جا سکے، اب خبر آئی کہ حضور آ رہے ہیں، کہا راستے میں مل جاؤں گا، پھر نہیں پہنچ سکے، یہاں تک کہ ان پر ایک خبر بجلی بن کر گری کہ حضور مدینے پہنچ گئے ہیں. اب ان کے لیے سب سے بڑا امتحان یہ تھا کہ حضور کا سامنا کیسے کروں گا. یہ ایک عاشق کہ خدا کے خوف سے لرزنے والا ان کے جذبات کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ ہر ایک کو پکڑ کر کہتے ہیں میں منافق نہیں ہوں، میں حضور کا عاشق ہوں. تو پوچھتے تھے کیوں نہیں گیا پھر، کہ حضور نے کہا تھا تو چل. تو یہ کعب بن مالک کے توبہ کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور یہ سن 9 ہجری میں ہوا ہے. کعب بن مالک اور ان کے دو ساتھی، اللہ اکبر، ان کا وہ ایمان افروز واقعہ احادیث اور صحیح بخاری اور قرآن میں موجود ہے. یہ ایک پتھر دل کو موم بنانے کے لیے بہت کافی ہے کہ انہوں نے حضور کو کیسے راضی کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر کیسی شفقت فرمائی، اور ان کی کیا ادا اور کیا استقامت تھی کہ خدا نے ان کو معاف فرما دیا. اور یہاں پر ان کے لیے حضور نے یہ سختی فرما دی تھی، دیکھیں نا، مین حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا. کوئی ہمارے باپ کو گالی دیتا ہے تو ہم اس سے سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کھاتے ہیں، نہ اس کے ساتھ پیتے ہیں، نہ اس سے سلام کرتے ہیں، نہ دعا کرتے ہیں. یہ انتہائی بے وقوفانہ عمل ہوتا ہے. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ فرما اللہ اور اس کے رسول کا تم پر حق ہے. اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، رسول کی گستاخی کر رہا ہو، تو اس کا سوشل بائیکاٹ ہوگا، نہ اس سے سلام ہوگا، نہ دعا ہوگی، کچھ نہیں ہوگا. کعب بن مالک جہاد میں نہ گئے، حضور نے فرما دیا کہ کعب سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، یہاں تک کہ فرمایا کعب تم اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، ہر قسم کا تعلق تمہارے لیے ختم ہے. لیکن یہ بھی کوہ مسمم بن کر کھڑے ہوئے، کہا کہ حضور اگر ان سزاؤں کو پا کر میں نمک کی طرح پگھل جاؤں اور پھر میرا رب مجھے معاف کر دے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. اور پورا معاشرہ، یہ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے، کہ پورے آپ کے رشتے دار اور عزیز، آپ کسی سے ملنے جاتے تو اگلا اٹھ کر چلا جاتا، آپ کسی سے بات کرنے جاتے تو منہ موڑ لیتا، اگر آپ کہیں سودا لینے جاتے دکان والا دکان بند کر دیتا کہ نہیں دینا ہے، جاؤ یہاں سے. اب اس قدر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تو مکمل طور پر ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. تو اندازہ لگائیے، صحابی ہیں، ایک اتنا سی خطا ہو گئی ہے اور اس پر سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے. جو حضور کے میلاد کا مذاق اڑاتا ہو، جو حضور کی شان میں بکواس کرتا ہو، اس خبیث سے ہم رشتے داریاں رکھتے ہیں، اس کو ہم اپنی برادری کا چودھری بناتے ہیں، بنتے ہم رضوی سب کچھ ہیں، پورے سال اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کے پھر رہے ہوتے ہیں، بعد میں اعلیٰ کے عرس میں ہم آ جاتے ہیں، تو یہ ہمارا کیا حال ہوگا خدا کے سامنے؟ یعنی وہ صحابی ہیں، آپ اس پر غور کیجئے گا، وہ صحابی ہیں، صرف نہ جا سکے اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تو نے اللہ کے رسول کے احکام کو نہیں مانا، اور یہ ایک لحاظ سے گستاخی کے مترادف تھا، لہذا مکمل سوشل بائیکاٹ ہوگا. تو جو حضور کے خلاف بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ برتھ ڈے کسی کرسمس کا نہیں ہے، ذات رسالت کا ہے، اپنے بیٹے کے لیے تو مر کھپ جاتے ہیں اور حضور کے لیے بکواسات کرتے ہیں، میلاد کا مذاق اڑاتے ہیں. حضور اگر جنرل مشرف آ جائے تو یہ سمجھ نہیں پاتے کہ ہم پاجامہ سر پر باندھے یا کہاں باندھے، ان کو اتنا ہوش نہیں ہوتا ہے، مارے مارے اس کے سامنے ہاتھ باندھنے کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آج ہمارے علاقے میں اور ہمارے شہر میں جو لوگ حکومت کر رہے ہیں، وہ اگر یوں کریں ان کے سامنے تو جناب یہ لا کر مسجد کے منہ پر بہت بڑا جلسہ کر دیتے ہیں، تو یہ کیا نہ کریں. لیکن میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جو اللہ اس کے رسول کے گستاخ ہوں، ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، اور جن سے سوشل بائیکاٹ کا حکم ہے ان کے ساتھ میں ملاپ کرتے ہیں، اور جن سے نہیں ہے. تو اب کعب بن مالک کے واقعہ کو آپ درج ذیل پڑھ چکے ہوں گے، آپ دیکھیں گے کہ صرف استغفر اللہ کہنے سے نہیں خدا معاف کرتا، اس کے لیے عمل کچھ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ نذیر لانی پڑتی ہے. کعب بن مالک اگر حضور کے سامنے صرف یہ کہتے تو حضور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، حضور فرما معافی تیری جیسی سزا ہے ویسی معافی ہوگی. فرما زبان سے تو کہہ رہا ہے لیکن اب عمل کر کے دکھا، اتنا تیرا پیریڈ ہے، اتنے پیریڈ کے اندر تیرا مکمل بائیکاٹ ہوگا، اور اگر اس کے اندر تو استقامت کر گیا تو پتا چل جائے گا کہ جناب تو سچی توبہ کرنے والا ہے. کتب فقہ کی کتب میں ایک بات مسئلہ آتا ہے اکثر کہ جناب جو شخص داڑھی منڈے اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو کہا جی نہیں ہوتی. کہا وہ حافظ قرآن اگر ہو تو تراویح پڑھانے کے لیے آئے اور شعبان میں وہ داڑھی رکھ لے کہ جناب میں جو ہے وہ تراویح پڑھاؤں، تو علماء نے فرمایا کہ نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کہا داڑھی کی نیت کر لی؟ فرمایا نہیں، وہ بار بار کاٹتا ہے، بار بار رکھتا ہے، فرمایا جب تک یہ اعتماد نہ ہو جائے کہ اس کی توبہ سچی تھی اور ایک عرصے تک اس کے منہ پر داڑھی نظر آئے کہ واقعی میں 6 مہینہ 5 مہینہ 8 مہینہ 10 مہینہ اس کے منہ پر نظر آئے اور پتا چل جائے کہ اس نے توبہ جو کی تھی صرف برادری میں دکھانے کے نہیں کہ میں حافظ قرآن تھا اور میں اپنے والدین کی شرمندگی کے لیے مسلح پر آ گیا، نہیں، فرمایا اس کی توبہ کو دیکھا جائے گا، اگر واقعی میں لگے کہ اب اس کی دل سے اس نے کیا تھا تو پھر اس کو لا کر امام بنایا جائے گا اور اس کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے گی۔ تو لہٰذا توبہ زبان سے تو کرنے سے ہو جاتی ہے، حدیث پاک ہے کہ جناب جس نے زبان سے توبہ کی اس کی توبہ مقبول ہو گئی، لیکن اس توبہ مقبول یہ تو شرعی قاعدہ تھا، اب رب کریم اسے معاف کرے نہ کرے تو اس کے لیے پوری اس کی صورت اور حیثیت ہے کہ جناب جس کام کو اس نے چھوڑا ہے اب اس کے قریب دوبارہ نہ جائے، تب پتا چلے کہ قلبی طور پر اس نے اس سے گنہونی صورت اختیار کی تھی، اب چاہے اس کو ایک لمحے کے لیے چھوڑے یا 2 لمحے کے لیے چھوڑے یا پوری عمر کے لیے چھوڑے، جب چھوڑے جب کرنے لگ جائے پھر توبہ کر کے پھر نہ عہد باندھے، پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کرے، پھر توبہ کر کے، تاکہ جب تمہاری روح قبض کی جائے تو وہ لمحہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس پر تم نے توبہ کر کے اب عمل کی کوشش شروع کی ہو، تو اب اس دائرے کے اندر آ گیا تو یقیناً توبہ مقبول ہوگی۔ خالی لمبی ہزار دانے کی تصویر لے لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تو یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اس لیے کہ روح توبہ یہ نہیں ہے، روح توبہ ندامت ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ جو حضور کے ساتھ نہ چل سکا اللہ رب العزت نے اس پر اتنی سختی کی، تو حضور کا جو مذاق اڑاتا ہو اس کے ساتھ اگر ہم رکھ رکھاؤ کریں، میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا، ہر بندے نے قبر میں خود خدا کو جواب دینا ہے، اللہ رب العزت ہمیں حضور کے حق کو بالا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پہلے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اس کے اندر نجاشی بادشاہ جو حبشہ کے تھے، جنہوں نے حضور پر ایمان لایا تھا، حضرت جعفر بن طیار مولا علی کے بڑے بھائی، جو حضرت مولا علی سے تقریباً 18 سال بڑے تھے، بعض علماء نے لکھا کہ 12 سال بڑے تھے، انہوں نے دعوت اسلام حبشہ کے بادشاہ کو دی تھی، اسی 90 سال ان کا وصال ہوا تھا۔ تو اس پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں ان کا جنازہ پڑھایا تھا، اور لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنازہ پڑھایا، میت سامنے نہیں موجود تھی، یہ غلط ہے، حدیث پاک میں آیا کہ حضرت جبریل امین نے، حضور کے کئی معجزات ہیں، تو حضور کے معجزے میں سے معجزہ یہ ہے کہ حضور تھے مدینے کے اندر لیکن حضرت جبریل نے حضرت نجاشی کے جنازے کو اٹھا کر حضور کے سامنے رکھا تھا، اور حضور نے حضرت نجاشی کے جنازے کو دیکھ کر نماز جنازہ پڑھی ہے۔ نماز غائبانہ ایک سیاسی اس دور کی جنازہ ہے، کوئی جنازہ منازہ نہیں ہوتا ہے اس میں، سیاسی جنازہ ہے جس کو بس اخبار کی تصویر کے لیے اور دکھانے کے لیے، نماز جنازہ غائبانہ ناجائز ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھ کر اس کے لیے دعا کر دیں، اس کے سالے ثواب کے لیے دعا کر دیں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ باقاعدہ صفے لگا کر بیٹھیں اور آگے میت ہی نہ ہو، یہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اب جس حدیث پاک سے دلیل پکڑی جاتی ہے وہ حضرت نجاشی، انشاءاللہ میں اس کی مزید وضاحت اس پر کروں گا، اس میں تحقیق دیکھنے کے لیے علم کے بادشاہ فاضل بریلوی علیہ رحمت کی فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 کے اندر آپ نماز جنازہ غائبانہ کی تحقیق کو پڑھ سکتے ہیں، جس کو پڑھ کر بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایک مسئلہ تو اپنی جگہ پر جو ناجائز ہے، لیکن اللہ نے امام کو کیسا علم عطا فرمایا تھا کہ وہ کہاں کہاں سے دلائل لاتا ہے اور ایک دلیل سے کیا کیا باتیں اخذ کرتا ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ فاضل بریلوی کے نام کو مٹا کر صرف فتاوی رضویہ اپنے دور کے کسی بڑے محقق کو دیا جائے کہ جو نہ سنتا ہو، نہ کسی کی بات سنتا ہو، بس وہ علم دوست ہو، اس کو دے دیا جائے اور کہیں ایک مہینے کے بعد آ کر پوچھوں گا کہ آپ نے بڑی بڑی کتابیں بڑے بڑے محققوں کو پڑھا ہوگا، یہ شخص کو آپ نے کیسا پایا ہے۔ تو فاضل بریلوی رحمت، میں تھانوی کو بھی پڑھتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اشرف تھانوی کے فتاوی بھی رکھتا ہوں، گنگوہی کی بھی فتاوی رکھتا ہوں، میں بڑی بات نہیں کرتا۔ حال کے اندر میں ایک فتویٰ پڑھ رہا تھا حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت کا، اللہ امام اہل سنت تو امام اہل سنت ہے، میں کہتا ہوں کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ حضور مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فتاوی فتاوی مصطفیہ ہے، اور فتاوی بمبئی میرے پاس ہے، ایک التواء حج کے مسئلے میں فتاوی ہے۔ ایک سوال کو آپ ایک طرف رکھیں، اور میں آپ کو چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ بر صغیر کے تمام فتاوے چاہے عربی میں کیوں نہ ہو، عربی میں کیوں نہ ہو، اس کو سامنے رکھیں اور ان اہل علم کے فتاوے کو پڑھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، شزر ہو جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے طالب علم کی بھی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، کہ جو فقہ کے اندر جو مقام بس ہم نے اپنے بزرگوں سے وفا نہ کی۔ آج جو تنظیم ہمارے سامنے منہ پھاڑے ہو ایک اکثریت پڑھ رہی ہے، ان کے لوگ تو بالکل جاہل گزرے ہیں، واللہ جاہل گزرے ہیں، ان کے فتاوے آج بھی موجود ہیں، کتابیں ان کی آج بھی موجود ہوں، جاہل گزرے، ان کو شریعت کے مسئلوں سے کوئی علم نہیں تھا، آج وہ تبلیغی جماعت بنا کے شریعت کے بانی بنے ہوئے ہیں۔ حضرت گرامی، جن کو خدا نے علم سے نوازا ہے، اعلی حضرت کی تو بڑی بات ہے۔ میں کہتا ہوں حضور مفتی اعظم ہند کے فتاوے پڑھنے کے بعد جو عالم ہو تو اس کا جسم شدر اور لرز کر رہ جاتا ہے کہ خدا نے ان بزرگوں کو کیسا علم عطا فرمایا۔ اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں اس بات کو، ایک چھوٹے موٹے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، کہ یقیناً فاضل بریلوی نعت لکھتے ہیں اور حضور مفتی اعظم ہند نعت لکھتے ہیں۔ کسی کو شعر شاعری سے شغف ہوتا ہے تو وہ اس میں غور و تحمس کرتا ہے۔ لوگ تو ہزاروں لوگ نعت لکھتے ہیں، لاکھ لکھ کے چلے جاتے ہیں اور ان کی نعت پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کہا حضور مفتی اعظم ہند کی نعتیں تو تم نے پڑھی ہیں تو تمہیں کچھ نہیں سمجھ میں آیا، اس لیے کہ تم درجنوں اور کلام بھی سنتے رہتے ہو، اور تمہیں شعر شاعری کا شغف کیا ہے اور شعر شاعری کی تمیز کیا ہے اس کو چھوڑو، اگر علم میں شغف ہے تو امام اہل سنت اور مفتی اعظم ہند کی کبھی تحریر کو پڑھ کر دیکھو کہ تمہیں پتا چلے کہ علم کیا ہوتا ہے اور فقہ کیا ہوتا ہے، حدیث کیا ہوتا ہے، قرآن کو سمجھا کیسا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ان بزرگوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں اتارے اور ان کے علم کی اخلاص سے جو انہوں نے خدمت کی ہے ان کی برکت سے ہمارا شرح صدر فرمائے۔ بس اس دور میں اس ضرورت ہے کہ ہم ان اکابر کی کتابوں کو سامنے لائیں، اور میں یہاں پر اہل علم موجود ہیں، نوجوان موجود ہیں جو کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں، میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور پڑھیں اس دور کے اندر اور دیکھیں کہ علم تھا کس کے پاس، اور علم کے بادشاہ اور آفتاب اور مہتاب مودودی جیسے کو لوگ عالم کہتے ہیں، جسے خدا کی قسم اردو لکھنا نہیں آتی ہے، تو فقہ اور قرآن ایک جگہ پر ہے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر آپ دیکھیں تو ان کو پڑھنے کے لیے تو وہ محقق چاہیے کہ جس نے پہلے کئی محققوں کو پڑھا ہوا ہو، کیونکہ ان کا درجہ علمیت کے اندر اتنا بلند ہے۔ ان کے شہزادے کو پڑھ لیا جائے تو بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ علم کیا ہے۔ اور میں پھر عرض کروں، میں بڑا وسیع نظر آدمی ہوں، میں یہ بات کوئی لگی لپٹی نہیں کر رہا، یہ اپنا ذاتی تجربہ پیش کر رہا ہوں، میں نے کبھی پہلے آپ سے ایسی گفتگو کی نہیں ہے اس موضوع پر، لیکن حال میں جب میں ان فتاوے کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، تو یقیناً دور اس بات کا ہے، فکر اس بات کی کہ ہم آئیں اور ان بزرگوں کی تحقیقات کو دیکھیں اور دیکھیں کہ جناب خدا نے علم کس کو دیا تھا اور عالم کہلانے کا مستحق کون تھا اور ان کی فکر کیا تھی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جب سفر کا مہینہ شروع ہوگا تو اس میں یہ دلیلیں آپ کے سامنے لکھ کر اور ساری اس پر تحقیق اعلی حضرت کے حوالے سے اور حضور مفتی اعظم ہند کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے استقامت دے اور آپ کو بھی استقامت دے۔ اور اس سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات میں ایک اہم واقعہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سید ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور اس میں سے ایک اہم واقعہ یہ کہ امت مصطفیٰ کا سب سے بڑا فرعون عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار عبداللہ بن سلوک، وہ سن 9 ہجری کے اندر مردار ہو گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گئے اور دعا کی کہ مولا تیرا شکر ہے کہ میری امت کا فرعون مارا گیا، اپنی موت مر گیا، اس لیے کہ وہ اسلام کے لیے اتنا خطرہ تھا کہ نہ اس کو مار سکتے تھے نہ سہ سکتے تھے۔ مارتے ہیں تو اس کا لباس اسلامی کہ صحابہ کی طرف سے بنایا ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں ہمیشہ اس کی زبان چلتی تھی، اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ وہ پہلی صف میں نماز پڑھتا تھا، حضور جب منبر پر بیٹھتے تھے تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا حضور میں دو جملے کہہ دوں۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیاسی بصیرت اور مروت ہے کہ حضور دیکھتے ہیں کہ اس کو کہوں نہیں تو یہ بعد میں شور کرے گا کہ دیکھو کیسے ہیں، مجھے بولنے نہیں دیا، اور اس پر اتنی ڈبلی بجائے گا اور اتنا شور کرے گا کہ جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو خراب کرے گا۔ تو حضور خاموش ہو جاتے، کہتے جو کہنا کہہ دیں، تو وہ کھڑے ہو کر کہتا کہ لوگو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کے نبی اعظم ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، تعظیم کریں۔ یعنی اتنا اپنے آپ کو صاف کر دیتا کہ جو صحابہ ہیں وہ تو سمجھ جاتے جو مہاجرین اور انصار ہیں، لیکن جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے وہ کہتا کہ کتنا عاشق رسول ہے دیکھو، اور حضور نے اس کو ٹائم بھی دیا ہے۔ اب حضرت عمر کہتے حضور قتل کرنے کی اجازت دیجئے، سرکار فرماتے نہیں، اس کو تم قتل کرو گے تو اس کے ماننے والے شور مچائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جاؤ، وہ پہلے اپنا قریب کرتے ہیں بعد میں قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک خطرہ تھا، اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کی حیثیت سے اور حلم اور بردباری کے بادشاہ ہونے کی حیثیت سے یہ حضور ہی نے برداشت کیا، ورنہ یہ پہاڑ بلکہ ہمالیہ سے زیادہ سخت فتنہ تھا۔ اور جب یہ مرا ہے تو حضور کے جذبات یہ تھے کہ جب حضور کو خبر آئی کہ عبداللہ بن ابی مر گیا تو حضور اسی وقت سجدے میں چلے گئے اور فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے استقامت دی اور میں نے اس کو برداشت کیا، صبر کیا، اور تیرا شکر ہے کہ میری امت کا فرعون مرا۔ تو ان کو برداشت بھی کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، بہت دیر تک برداشت کرنا پڑتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو بچانے کے لیے، اور سن 9 ہجری کے اندر حج کی قیادت کے لیے، دیکھیں کتنے اہم واقعات سن 9 ہجری کے اندر ہو رہے ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خلیفہ بنا کر حج کے لیے روانہ کیا، اور حج کی قیادت سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمائی، جو آپ کی خلافت بینات کے اندر، دلائل خلافت کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کی اولیت خلافت کے حوالے سے، وہ بھی سن 9 ہجری ہی کے اندر ہوا ہے. اور شہریار نامی بادشاہ جو ایران کا اس وقت سب سے مضبوط بادشاہ تھا، اور وہ اسلام کے خلاف کوشش کر رہا تھا قتل کرنے کے لیے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اور اس نے حضور کو گرفتار کرنے کے لیے فوج بھی بھیجوائی تھی کہ حضور علیہ، میں نے شرک کی تقریر کے اندر یہ سارا واقعہ پیش کر دیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے لے کے آؤ، اس لیے کہ دنیا کے دو خطے ہو چکے تھے، دو سپر پاور مثال کے طور پر تھی، ایک خطہ کسرا کے پاس تھا، ایک قیصر کے پاس تھا. اب ایران کا جو کسرا تھا تو اس کے مربع زمین کے اندر عرب آتا تھا، عرب کا وہ حصہ جس میں مدینہ منورہ تھا. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتوں کو توڑنا شروع کیا اور گویا کہ اسلام کی تبلیغ کو پھیلایا، اور اس حضور نے اس کو خط بھی لکھا، تو اس خبیث نے خط کو پھاڑ دیا، حضور کے خط کو پھاڑ دیا. اور جب حضور کو خبر پہنچی، جو قاصد لوٹ کر آئے، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا کہ جا کے پیغام دے دو کہ ہماری رعایا میں رہنے والا شخص ہمیں دعوت دے رہا ہے معاذ اللہ، تو جب حضور کو آ کر کہا گیا کہ حضور اس نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا کہ دراصل اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا، اپنی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے. اس نے میرے خط کو نہیں پھاڑا، اس نے اپنی حکومت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اور اس نے فوراً گرفتاری کا اعلان کیا کہ جاؤ، جو کہ عرب کا جو ہمارا گورنر ہے اس کے پاس جاؤ، اور وہ فوج بھیجے نیچے، اور وہ جائے مدینہ منورہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گرفتار کر کے معاذ اللہ ایران لے کر آئے، اور ہم دیکھیں کہ انہوں نے یہ ہمارے علاقے کے اندر یہ کیسی باتیں کرنا شروع کر دی ہے. اور جب وہ فوج اور وہ نمائندے اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے تو رات کا وقت تھا، انہوں نے کہا جی ہم آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ کسرا کا یہ حکم ہے. صحابہ کھڑے ہوئے کہ حضور بتائیے کہ اس کا یہیں پر کام تمام کرتے ہیں، اس کا بعد میں کریں گے، اس گستاخی کا اس کو سبق دیں. سرکار نے فرمایا نہیں، یہ قاصد ہے اور اسلام قاصدوں کا احترام کرتا ہے. فرمایا قاصد ہے، حضور نے مسکرا کر فرمایا کہ میں کہیں نہیں جاؤں گا. ایک صحابی سے کہا کہ تم کھانے پینے کا اہتمام کرو، فلاں مکان کا اہتمام کرو، کہا تم رات کو کھاؤ پیو آرام کرو، صبح اس موضوع پر بات کر لیں گے، صبح تم گرفتاری کے لیے کہو گے تو تم قاصد ہو، تمہارا پیغام ہم قبول کر لیں گے، اور گرفتاری دینی کہ نہیں دینی ہے اس پر صبح بات کریں گے، لیکن آپ بہت لمبا سفر کر کے تم آئے ہو، ہمارے اخلاق کے یہ خلاف ہے کہ ہم تم سے اسی وقت بات کریں، تم آرام کرو. ان کی خوب مہمان نوازی کی گئی اور انہیں رات کو سلا دیا گیا، اور صبح سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا کہ جاؤ اپنے بادشاہ کی خبر لو، اس لیے کہ ان ربی، میرا رب جو ہے، قتل ربک فی لیلۃ الماضی، فرمایا کہ میرے رب نے تمہارے رب کو قتل کر دیا ہے گزشتہ رات، جاؤ. اب دیکھیں ایک رب دو ذاتوں پر بولا گیا ہے، تو ایک لفظ دو ذاتوں پر بولنے سے شرک نہیں ہوتا. یہی ہم عقل کے دشمنوں کو سمجھاتے ہیں کہ اگر اللہ مددگار، رسول بھی مددگار، تو مدد کا لفظ دو ذاتوں پر کیسا ہوگا؟ تو حضور کسرا کو بھی رب کہہ رہے ہیں اور اللہ کو بھی رب کہہ رہے ہیں. ان ربی قد قتل ربک، فرمایا کہ میرے رب نے تیرے رب کو قتل کر دیا ہے. تو خالی لفظ تو ایک جیسا ہے، لیکن معنی میں فرق ہے کہ میرا رب حقیقی پالنگار ہے، اور تیرا رب جو تیرا سربراہ تھا، تو شرک لفظوں سے نہیں ہوتا ہے، معنی دیکھا جاتا ہے. اگر معنی ایک جیسا ہے تب شرک ہوگا، ورنہ ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے، وہ زندے کے لفظ دونوں پر بولا جا رہا ہے، لیکن اللہ کس معنی میں زندہ ہے اور ہم کس معنی میں زندہ ہے، اس میں فرق ہے. اگر معنی ایک کر دیں گے تو شرک ہو جائے گا، لفظ ایک ہونے سے شرک نہیں ہوتا. اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے. اب دیکھیے آپ کہ ہوا یہ تھا کہ اس کا بھتیجا تھا، وہ پورے گویا کے معاملے کی جانچ پڑتال کر رہا تھا، اور اس نے نیچے ساری فوج کو خرید لیا تھا، بس کسرا کا کام تمام کرنا تھا. رات کو وہ خنجر لے کر پہنچا اور اس نے کسرا کو وہیں بستر کے اوپر مردار کر دیا، مار دیا. اور یہ جو خط پھاڑا تھا تو حضور نے فرما دیا تھا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس کی حکومت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے. اور یہ سن 9 ہجری ہی کا واقعہ تھا کہ جب کسرا کو اس کے بھتیجے نے قتل کیا تھا. تو کئی واقعات جو سن 9 ہجری کے اندر ہوئے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ یہ تھا اور اس میں یہ ہوا کہ کسرا کی بیٹی جو تھی وہ اس وقت بادشاہ مقرر ہوئی، اور یہ سن 9 ہجری کے اندر ہونے والے واقعات تھے جس کی ایک تشریح اور مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب انشاءاللہ آنے والے درس کے اندر انہی عنوانات کو لے کر ایک ایک کر کے انشاءاللہ العزیز ہم اس سے متعلق ضروری مسائل، شرعی مسائل، اعتقادی مسائل، سیاسی مسائل، معاشی مسائل، دور حاضر کے اخلاقی مسائل، امن و سکون کے دستور اور جو نصاب حضور کی سیرت سے ملتا ہے انشاءاللہ العزیز اس پر آنے والے درس پر ہم گویا کہ کلام کریں گے. اللہ کے حضور سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو بیان کرنے میں اخلاص اور استقامت عطا فرمائے، کیونکہ اس درس کو ہم نے صرف اس لیے رکھا کہ ہماری عادت ہے کہ جب ہم کسی سال کو شروع کرتے ہیں اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو جب ختم ہو گیا تو آنے والا درس پورا جتنا درس دیا تھا اس کا خلاصہ ہوتا ہے، اور جب دوسرے سال کو شروع کرتے ہیں تو پہلا درس وہ ہوتا ہے جو ان پورے سال کا خلاصہ ہوتا ہے، تاکہ اس طرف سے بھی یاد ہو جائے، اس طرف سے بھی یاد ہو جائے. اور ویب سائٹ پر جو ہمارے دوست احباب محبت کے ساتھ اور شوق کے ساتھ ان کو سنتے ہیں تو ان کے لیے بار بار ایک ایک بات کی تجدید ہوتی رہے، اعادہ ہوتا رہے، تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مکمل طور پر ان کے دل و دماغ کے اندر راسخ ہو جائے. ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم استقامت کے ساتھ تیرے محبوب کی سیرت اور اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تیرے یہ بندے جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کو سننے کے لیے دور دراز سے اپنے قیمتی وقت کو ہنگامہ دنیا سے رغبت سے ہمکنار ہو کر مولا کریم تیرے حبیب کی ذکر اور یاد کو سننے کے لیے اپنی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح کے غرض سے آئے ہیں، مولا کریم تمام کی حاضری کو مقبول فرما. مولا کریم اس فقیر کا کہنا بھی قبول فرما اور ان تمام حضرات کا سننا بھی قبول فرما. ہمیں اخلاص و للہیت کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. جن بزرگوں کی یاد کے ساتھ ہم وابستہ ہیں ان کی یاد کے ساتھ ہمیں استقامت کے ساتھ وابستہ رکھیں. ہمیں اپنے بزرگوں کو پڑھنے کی اور جو ان کی تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے والدین کے حقوق کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم دونوں جہان کا سکون، دونوں جہان کا امن، چاہے وہ دنیاوی سکون، عافیت والا مال ہو، عافیت والی عمر ہو، عافیت والی شہرت ہو، عافیت والی زندگی ہو، عافیت والا شباب اور حسن ہو، مولا کریم رحمت فرما. مولا کریم عافیت والی اولاد ہو، عافیت والے تعلقات ہوں، تمام مولا کریم مرحمت فرما. اور برزخ کی زندگی عافیت والی یہ ہے کہ قبر کے اندر ایسے سوئیں جیسے دلہا سوتا ہے، مولا کریم اس نعمت سے بھی ہمیں بحرمت فرما. کل قیامت کے دن دونوں جہانوں کی سب سے بڑی عافیت تیرے حبیب پاک کے قدموں کا دیدار ہے. مولا کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور بالخصوص ان کی شفاعت کبریٰ، شفاعت عظمیٰ سے ہم تمام مسلمانوں کو بحرمن فرما. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کیجیے. میں نے سن 9 ہجری کے ایک تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے، یقیناً میرے بولنے میں کچھ نہیں، اس درس کے اندر بڑی روحانیت ہے، اس لیے کہ یہ سیرت کا درس ہے تو یقیناً آپ کے ذہنوں سے، دل سے دنیا نکل چکی ہے اور آپ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر پہنچ چکے ہیں. تو آپ کو میں نے ان یہ ساری باتیں سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے سماعت فرمائیے گا کہ یہ جو سن 9 ہجری میں ہونے والے کئی واقعات میں نے آپ کو بتائے، اس سے آپ کے دل نے ایک تصویر بنائی ہوگی، ایک عالم مثال بنایا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آہٹ کو محسوس کیا ہوگا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو محسوس کیا ہوگا، حضرت کعب بن مالک کے خوبصورت چہرے کو محسوس کیا ہوگا، حضرت کعب بن مالک کی استقامت کی کوئی نظیر آپ کے قلب و جگر کے اندر آئی ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کسرا کا قاصد آیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر شفقت فرمائی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کریمانہ کہ آپ گھر سے باہر تشریف لاتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کے ذہن میں اس پاکیزہ منظر کی کوئی منظر کشی کی ہوگی. اس کو ذہن میں تھوڑا دوام دیجئے، کیونکہ یہی وہ تصور ہے جو دل کو صاف کرتا ہے، یہی وہ تصور ہے جس سے نفس کشی ہوتی ہے، یہی وہ تصور ہے جس سے نفس امارہ کو کمزور کیا جاتا ہے اور نفس مطمئنہ کو ترقی دی جاتی ہے، یہی وہ تصور ہے جس کو دل میں جمانے کی کوشش کیجئے، جس سے روح کو پاک کیا جاتا ہے، روح میں مزید پاکیزگی آتی ہے، قلب کے اوپر جو گناہ کے گندے دھبے لگ چکے ہوتے ہیں، بلکہ دھبے نہیں، گناہ نے قلب پر اپنا جسم جما لیا ہے، وہ چھٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھیکا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنی سانسوں کے اندر اس تصور کو لیجئے، سر کی چوٹی سے لے کر قلب کے نچلے حصے تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آہٹ کو محسوس کیجئے، صحابہ کرام کی جسم کی گرمی کو اپنے قریب محسوس کیجئے، آپ کے قریب کوئی بیٹھا ہوا ہے اور آپ کسی کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس آہٹ کو محسوس کرتے ہوئے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں چند جملے کہوں گا، اس کے ساتھ کہ صحابہ اکرام کا مجمع ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری اس کے اندر موجود ہیں، اور ہم اپنے قریب جلیل القدر صحابہ کو محسوس کر رہے ہیں، ان کی مشام مبارک کی خوشبو کو پا رہے ہیں، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہم بھی کہہ رہے ہیں، محمد سید القونین و ثقلین والفریقین من عرب ومن برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله.